السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں کشمیر کے معاملے پر مشترکہ کوششوں پر اتفاق، لائن آف کنٹرول پر کشیدگی برقرار، پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
کشمیر میں کنٹرول لائن پر فائرنگ کا تبادلہ، بھارت اور پاکستان کا ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرنے کا الزام. بارہمولہ حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک، دوسرا زخمی، حملہ آور بھاگنے میں کامیاب. میں ہوں یوسف زمین، سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شام کے شمالی شہر حلب میں مسلسل بمباری کو ختم کرنے پر زور دیا ہے، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک حکم کے ذریعے اس معاہدے کو معطل کر دیا ہے جو امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کی سطح والے پلوٹونیم کو ضائع کرنے سے متعلق تھا. ایتھوپیا کے علاقے اورومیا میں ایک مذہبی تقریب میں بھگدڑ مچانے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور جنوبی ایشیا کی یہ رپورٹ.
طالبان کا افغانستان کے شہر قندوز پر حملہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارت نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کی توثیق کر دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی کے تناظر میں وزیر اعظم نواز شریف نے پارلیمانی جماعتوں کے لیڈروں کی کانفرنس کی صدارت کی ہے. اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے سلسلے میں پاکستانی موقف کی بھرپور تائید اور حمایت کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی پارلیمان میں نمائندگی رکھنے والی سیاسی جماعتوں نے کشمیر کے مسئلے پر حکومت کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی کے تناظر میں مشاورت کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا تھا تاکہ صورتحال پر غور کے بعد متفقہ حکمت عملی تشکیل دی جائے. سیاسی جماعتوں کے اس اجلاس میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت دیگر پارلیمانی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کی صورت میں پاکستانی عوام ملک کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوگی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ بعض معاملات پر حکومت سے اختلافات کے باوجود کشمیر میں کشیدگی کے معاملے پر ان کی جماعت وزیر اعظم کا ساتھ دے گی.
A mutual statement of support was agreed upon. It is a proud moment for the people of Pakistan کہ ہر political party ایک جگہ پر کھڑا ہے. On this one issue, as far as the future of Kashmir is concerned, as far as the freedom of the people of Kashmir is concerned, the people of Pakistan cannot compromise. It has always been the stance of the Pakistan People's Party that there is no military solution to Kashmir.
بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کشمیر کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ قومی مفاد اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی جماعت حکومت کے ساتھ ہے. تاہم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اجلاس میں حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ خارجہ پالیسی کو کیسے بہتر بنائے.
میں نے وضاحت کر دی ہے کہ حکومت کی جو ڈپلومیٹک کمزوریاں ہیں میں نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ کس طرح حکومت کن کن ایریاز میں ڈپلومیٹکلی ان کا فیلئر ہے اور کیا کمزوریاں تھیں اور ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تھے۔
پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الزام لگایا کہ کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے اتوار کو نصف شب کے قریب فائرنگ کی گئی جو پیر کی صبح تک جاری رہی۔ تاہم فائرنگ کے اس واقعے میں کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں بھارتی فوج کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر 18 ستمبر کو عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر افراد خوف زدہ ہیں، کیونکہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان پیر کے روز بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے دونوں ملکوں کے فوج کے درمیان یہ فائرنگ کا تیسرا تبادلہ ہے۔ مظفر آباد سے رپورٹ دی ہے روشن مغل نے۔
کشمیر کو دو حصوں میں منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پیر کو بھی پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ عینی شاہدوں کے مطابق ضلع باغ میں نیزہ پیر، ضلع راولا کوٹ کے افتخار آباد اور وادی نیلم کے کیرن سیکٹر میں دونوں جانب سے چھوٹے اور بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے۔ تاہم دونوں جانب سے اس میں کسی جانی نقصان کی تاحال کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ گزشتہ جمعرات سے لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان تیسری مرتبہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی فائرنگ میں پاکستانی فوج کے مطابق اس کے دو اہلکار مارے گئے تھے، اگرچہ پاکستانی عسکری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب بھی جانی نقصان ہوا، لیکن بھارت نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ لائن آف کنٹرول پر اس حالیہ کشیدگی کے باعث مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پڑ گیا ہے، اور کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے لوگوں نے گھروں کے قریب مورچوں کی تعمیر شروع کر رکھی ہے، جبکہ پہلے سے تعمیر شدہ مورچوں کی صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستانی کشمیر کے سرحدی قصبہ چکوٹھی کے راشی راجہ قاصد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے مورچے تیار کر لیے ہیں۔
جی کوشش تو کر رہے ہیں، ابھی کام جاری ہے، جیسے حالات اور واقعات ہیں یہ دیکھتے ہوئے بچوں کے لیے تو کچھ سے کچھ سیفٹی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم لوگوں نے آرمی کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا تو ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم آرمی کے ساتھ 98, 97, 99 میں بھی آرمی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ مورچوں کا کام ان شاء اللہ جلد مکمل کر لیں گے۔ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے۔ ہاں عوام علاقے میں تو اجتماعی بھی بن رہے ہیں، وہ لوگ بھی بنا رہے ہیں، بچوں اسکول میں بھی بن رہے ہیں۔ یہاں
حالیہ کشیدگی کے سبب لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب واقع بعض دیہات سے لوگوں کے انخلا کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، لیکن اس کشیدگی کے باوجود پیر کے روز منقسم کشمیر کے دو حصوں کے درمیان ہفتہ وار بس سروس اور ٹرک سروس حسب معمول چکوٹھی اور تتری نوٹ کے راستے جاری رہی۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، کنٹرول لائن، چکوٹھی۔
بھارت کے حکام نے ایک کبوتر کو پکڑا ہے جو وزیراعظم نریندر مودی کے لیے ایک دھمکی آمیز پیغام لیے ہوئے تھا۔ بھارت کے شمالی ریاست پنجاب میں سرحدی سیکیورٹی فوج نے اس کبوتر کو اس علاقے سے پکڑا ہے جہاں پاکستان میں مقیم عسکریت پسندوں نے ایک ہوائی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ پٹھانکوٹ پولیس کے انسپیکٹر راکیش کمار نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہم نے اسے گزشتہ شام پکڑا ہے اور اس کے ساتھ موجود نوٹ پر کچھ اس طرح کی تحریر تھی کہ مودی ہم 1971 کی طرح کے لوگ نہیں ہیں، اب ہمارا ہر بچہ بھارت کے خلاف جنگ کو تیار ہے۔ کمار نے مزید کہا کہ اس نوٹ پر پاکستان میں مقیم عسکریت پسند گروپ لشکر طیبہ کی طرف سے دستخط کیے گئے تھے۔ اتوار کی شب بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سرحدی قصبے بارہمولہ میں بھارتی سرحدی سیکیورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ دوسری طرف لائن آف کنٹرول کے آر پار بھارتی اور پاکستانی افواج نے ایک دوسرے پر گولہ باری کی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان ایک مرتبہ پھر گولیوں اور مارٹر توپوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور طرفین نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرنے کے الزام لگایا ہے۔ پیر کو بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے پونچھ ضلع کے شاہپور، کرشنا گھاٹی، منڈی اور سبزیاں کے علاقوں میں بھارتی فوج کے ٹھکانوں کو ہلکے اور خودکار ہتھیاروں اور 80 اور 120 ملی میٹر مارٹر بموں سے ہدف بنایا۔ عہدیداروں کے مطابق پاکستانی فائرنگ اور شیلنگ سے اگرچہ بھارتی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، دو شہریوں کے معمولی چوٹیں آئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 28 اور 29 ستمبر کو بھارتی فوج کی طرف سے کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے میں کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کے بعد پاکستانی فوج نے 10 مرتبہ نومبر 2003 کو طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ کہ ماضی ہی کی طرح پیر کو بھی فائرنگ اور شیلنگ کا اسی صلاحیت کے ہتھیاروں سے جواب دے دیا گیا جن کا استعمال پاکستانی فوج نے کیا. لیکن ادھر اسلام آباد میں پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ فائرنگ کا آغاز بھارتی فوج کی طرف سے ہوا اور پاکستانی فوج نے اس کا مناسب جواب دے دیا. انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے افتخار آباد اور نیزا پیر سیکٹروں میں بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے کے بعد کیلر کے علاقے میں بھی پاکستانی چوکیوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن پاکستانی فوج نے بھارتی فائرنگ کا دندان شکن جواب دے دیا. ISPR کے بیان میں کہا گیا پاکستانی فوج نیزا پیر میں مقامی وقت کے مطابق صبح 11:30 سے شروع کی گئی بلا اشتعال فائرنگ کا مناسب جواب دے رہی ہے. گزشتہ جمعرات کو جیسا کہ پاکستانی عہدیداروں نے کہا تھا بلا اشتعال بھارتی فائرنگ سے جو کنٹرول لائن کے بمبر کیل اور لیپا سیکٹروں میں کی گئی دو پاکستانی فوجی جان بحق ہوئے تھے. اس سے پہلے بھارت نے سرجیکل اسٹرائکس کے دوران اس کے بقول کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے میں دہشت گردوں کے لانچ پیڈز کو تباہ کر کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس کی پاکستان نے سختی کے ساتھ تردید کی. پیر کو طرفین کے درمیان فائرنگ اور شیلنگ کے بیچ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا یہ بیان سامنے آ گیا کہ سرحدوں پر تناؤ کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان رابطہ قائم ہو گیا ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ نے سرتاج عزیز سے یہ بیان منسوب کیا ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا اور ان کے بھارتی ہم منصب اجیت دوول نے ایک دوسرے کے ساتھ فون پر بات کی اور ان کے درمیان سرحدوں پر پائے جانے والے تناؤ کو کم کرنے کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے. دریاسنا بھارتی کشمیر کے شمال مغربی شہر بارہمولہ میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے بھارتی فوج اور نیم فوجی سرحدی حفاظتی دستے BSF کے ملحقہ کیمپوں پر کیے گئے حملے میں BSF کا ایک سپاہی ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا ہے جبکہ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے سے بحفاظت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. عہدیداروں نے بتایا کہ 3 یا 4 عسکریت پسندوں نے مقامی وقت کے مطابق 10:30 رات بارہمولہ کے جان باز پورہ علاقے میں کیمپوں پر حملہ کیا اور یہ کہ فائرنگ کا تبادلہ 90 منٹ تک جاری رہا. جب حملہ آوروں کی طرف سے فائرنگ رک گئی اور فلڈ لائٹس کی مدد سے علاقے کی کھوج کی گئی تو وہاں کوئی نہیں ملا. ضلع بارہمولہ ہی کے اوڑی علاقے میں 2 ہفتے پہلے عسکریت پسندوں نے بھارتی فوج کی 12 انفینٹری بریگیڈ کے صدر دفاتر پر اچانک حملہ کر کے 19 بھارتی فوجیوں کو ہلاک اور اتنی ہی تعداد میں ان کے ساتھیوں کو زخمی کیا تھا. اس واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی سطح پر ایک نئی جنگ چھڑ گئی اور کنٹرول لائن پر پیش آنے والے حالیہ واقعات کے پس منظر میں خطے میں حالات کے مزید بگڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
کابل کے مضافات میں اقوام متحدہ کے استقبالیہ مرکز کے باہر افغان قطاروں میں کھڑے ہیں جو پاکستان میں عشروں تک جلا وطن رہنے کے بعد اپنے وطن میں دوبارہ بسائے جانے کے منتظر ہیں. افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل اس کے بعد سے تیز ہو گیا ہے جب حال ہی میں افغان اور بھارتی تعلقات مضبوط ہوئے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا. اقوام متحدہ ہنگامی امداد کے طور پر ان مہاجرین کو $400 فی کس ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ طبی اور دوسری امداد بشمول بارودی سرنگوں سے آگاہی کی تربیت بھی دیتی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ واپس لوٹنے والے پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد ہونے میں کچھ وقت لگے گا. کچھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ دوسروں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. ادھر افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے شمالی شہر قندس پر مختلف اطراف سے حملہ کیا ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ملک کے شمالی شہر قندوز پر ایک مربوط حملہ کیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو قندوز شہر پر حملہ کئی اطراف سے کیا گیا۔ وزارت دفاع کے مطابق افغان فورسز نے فضائیہ کی مدد سے کارروائی کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن اب بھی قندوز کے مضافات میں لڑائی جاری ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ عسکریت پسندوں نے شہر کے اندر کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ قندوز شہر پر طالبان کا حملہ برسلز میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ڈونرز کانفرنس کے انعقاد سے ایک روز قبل ہوا۔ برسلز میں ہونے والی کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی اپنے جنگ زدہ ملک کی تعمیر نو کے لیے فنڈز کے حصول کے لیے عالمی طاقتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ افغان تجزیہ کار ہارون میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موسم سرما کے باقاعدہ آغاز سے قبل طالبان اپنے حملوں کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔
Taliban, they want to show at least, because right now, tomorrow is the start of this international conference on Afghanistan in Brussels, so they want to grasp the attention of the media and also the international community to prove that Taliban are still
ہارون میر نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب برسلز میں افغانستان سے متعلق کانفرنس ہونے جا رہی ہے، طالبان بظاہر دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی ایک بڑی عسکری کارروائی کی اہلیت رکھتے ہیں۔ طالبان عسکریت پسندوں نے گزشتہ سال ستمبر میں قندوز پر کچھ دنوں کے لیے قبضہ کر لیا تھا، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی فورسز کی فضائیہ کی مدد سے کی گئی کارروائیوں میں جنگجوؤں کو علاقے سے باہر دھکیل دیا تھا۔ افغان فورسز کو صوبہ قندوز کے علاوہ صوبہ ہلمند میں طالبان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ مشرقی، جنوب مشرقی اور وسطی علاقوں میں بھی طالبان نے نئے محاذ کھول رکھے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے سے دباؤ کا شکار افغان سیکیورٹی فورسز کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے واشنگٹن کے بقول ان کے غیر دوستانہ رویے کے باعث پیر کے روز ایک حکم کے ذریعے اس معاہدے کو معطل کر دیا ہے جو امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کی سطح والے پلوٹونیم کو ضائع کرنے سے متعلق تھا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ ہتھیاروں کو بنانے کی سطح والے اضافی پلوٹونیم کے نفاذ کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ معاہدہ جو سن 2000 میں طے ہوا تھا اور اس کی تجدید 2010 میں کی گئی، دونوں جوہری طاقتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہتھیاروں کی تیاری کی سطح تک پہنچنے والے پلوٹینیم کو اپنے دفاعی پروگرام سے خارج کر دیں۔ سن 2010 کے معاہدے کی روح سے، جس پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے دستخط کیے تھے، یہ طے پایا تھا کہ دونوں ملک 34 میٹرک ٹن پلوٹینیم کو اپنے جوہری ری ایکٹرز میں جلا کر ختم کر دیں گے۔ ایتھوپیا کے علاقے اورومیا میں ایک مذہبی تقریب میں حکومت مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے اشکاور گیس کے گولے پھینکنے اور ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں بھگدڑ سے کئی درجن لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اتوار کے سانحے میں آنسو گیس کے گولوں سے مظاہرین میں افراتفری اور خوف و ہراس پھیل گیا اور بھگدڑ سے کم از کم 50 افراد کچل کر ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد نہیں بتائی، لیکن یہ تصدیق کی ہے کہ برسات کا موسم ختم ہونے پر اور مونگ کمیونٹی کے سالانہ تہوار میں ہونے والے اس واقعے میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق جھیل ہرسادی پر ہونے والے سالانہ ایریجا تہوار میں کئی ہزار افراد جمع تھے۔ یہ تہوار ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب میں واقع بیشوفٹو کے قصبے میں منایا جاتا ہے اور یہ ایک طرح سے وہاں کا تھینکس گیونگ تہوار ہے۔ دو سال قبل زمین کا تنازع شروع ہونے کے باعث اورومیا میں گاہے بگاہے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ سن 2015 سے اب تک اورومیا میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں بہت سے مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ شامی حکومت کی جانب سے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران حلب میں عام شہریوں پر کی جانے والی بلا امتیاز شیلنگ نے بین الاقوامی غصے کو ہوا دی ہے۔ روس اور ایران کی پشت پناہی میں صدر بشار الاسد کی فوج اپوزیشن کو دبانے کے لیے شہر کے مشرقی حصے میں بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کہوک کی رپورٹ کے مطابق عالمی برادری ماسکو اور دمشق کی مذمت تو کر رہی ہے، تاہم اس کے پاس بھی اس ساری صورتحال کا کوئی موزوں حل موجود نہیں ہے۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
حلب اور ادلیب میں منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں دھول سے اٹی اور خون میں ڈوبی لاشوں کو ملبے کے ڈھیروں سے نکالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تباہ شدہ سامان سے اٹی سڑکوں پر بچوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مناظر نے شام کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے خلاف غصے کو ہوا دی ہے، تاہم ان کے ساتھ ساتھ ان عالمی رہنماؤں کے لیے بھی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے جو اس خون ریزی کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ لندن میں ایک احتجاجی پال ہیریسن کے الفاظ، یہ بہت ہی نفرت انگیز بات ہے کہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، عام شہریوں کو اس جنگ میں ایک قسم کے مجموعی نقصان یا ثانوی نقصان کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ لندن میں ایک سرگرم کارکن اسام کے الفاظ، اقوام متحدہ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قاتل ہیں، یہ درندے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ساری دنیا ہی دروغ گو ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ الفاظ تھے ایک شامی سرگرم کارکن اسام کے۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر میں احتجاج کرنے کے لیے مزید لوگوں کو متحد کر رہے ہیں۔ استنبول میں ایک شامی سرگرم کارکن یاسین الحاج سہلے کہتے ہیں، اور ہم شام اور ترکی کے لوگ اور کچھ دوسرے دوست اس روسی جارحیت کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں جس نے 400 سے زیادہ افراد ہلاک کر دیے ہیں اور 100 کے قریب بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کے ان اعداد و شمار کے علاوہ حلب میں تقریباً 900 ایسے افراد بھی ہیں جو زخمی ہیں، جن میں ایک تہائی تعداد بچوں کی ہے۔ ہسپتالوں اور انسانی ہمدردی کے اداروں پر بمباری سے طبی عملے کی تعداد میں شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا WHO کے ڈاکٹر رک برینن کہتے ہیں،
There are now less than 30 doctors working in Aleppo City.
حلب شہر میں اب 30 سے بھی کم ڈاکٹر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کئی روز قبل یہ تعداد 35 تھی، لیکن اب ہم اس میں کمی دیکھ رہے ہیں۔ یقین کیجئے، وہ ڈاکٹرز جو یہاں موجود ہیں بری طرح تھک چکے ہیں۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو بالکل خالی محسوس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے، یہ کسی ہیرو سے بھی آگے کا کام ہے۔ WHO کے مطابق حال ہی میں حلب کے 2 مرکزی ہسپتالوں کو نشانہ بنا کر حملے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی والے مراکز پہ بھی امریکہ نے شام کے صدر کے ساتھ مل کر تشدد کو ہوا دینے کے ضمن میں روس کی مذمت کی ہے۔ تاہم ماسکو نے ایسی کسی مہم میں شمولیت کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی جس کے تحت وہ شام کی حکومت پر اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکے۔ شام میں روسی فضائی حملوں میں گزشتہ برس 9,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کولمبیا کے عوام نے حکومت اور باقی گروپ کے مابین طے پانے والے تاریخی معاہدے کو مسترد کر دیا ہے، تاہم کولمبیا کے صدر ژوان مینوئل نے کہا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ریچرڈ گرین کی اس بارے میں ایک رپورٹ شہناز نفیس سے۔
امید کی جا رہی تھی کہ کولمبیا کے عوام اس معاہدے کا خیر مقدم کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ریفرینڈم کے نتائج آنے کے بعد کولمبیا کے صدر جوئن مینوئل سینٹوس نے ایک بیان میں کہا، میں ہمت نہیں ہاروں گا اور میں اپنے میعاد کے آخر تک قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھوں گا، کیونکہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ملک چھوڑنے کا یہی راستہ ہے۔ یہ الفاظ تھے کولمبیا کے صدر سینٹوس کے۔ دوسری جانب باغی گروپ فارک کے رہنما روڈریگو لنڈونو نے بھی صدر سینٹوس سے اتفاق کرتے ہوئے امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran
فارک امن کے حصول کے لیے اپنی رضامندی برقرار رکھے گا اور ہتھیار کے بجائے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنے کے اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ اتوار کو ہونے والے اس ریفرینڈم میں 50.2% افراد نے معاہدے کے خلاف ووٹ ڈالا۔ صدر سینٹوس کی حکومت ایک عرصے سے فارک کے ساتھ امن معاہدے کے حق میں ایک مہم چلا رہی تھی۔ یس نامی مہم کے حامی ایک کولمبین سیاستدان انٹونیو سینگوینو نے ریفرینڈم کے نتائج پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
لو کہ ڈیموسٹرا ایسٹے ریزلٹادو،
ان نتائج سے پتہ چلا ہے کہ 50% عوام نے نفرت اور انتقام کے نظریے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے، اس نظریے کو جو ہمیں ہمیشہ کے لیے ماضی میں رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب نو مہم کے حامی ووٹرز جرائم میں ملوث فارق ارکان کو حراست میں نہ لینے اور اس گروپ کے رہنماؤں کو بغیر کسی انتخاب کے کانگریس میں سیٹیں دینے کے اعلان سے ناراض تھے. ہرنینڈو لینئرز کے الفاظ، ہم صدر سینٹوس پر اعتماد نہیں کرتے، 5,500 جرائم پیشہ افراد ان پر یقین رکھتے ہیں اور ان افراد نے صدر کو گھٹنے ٹھیکنے پر آمادہ کیا ہے اور اب یہ ہمارے یعنی 48 ملین عوام کے گھٹنے ٹیکنا چاہتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ تھے ہرنینڈو لینئرز کے. اس معاہدے کے مقصد 52 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ تھا جس میں 2,20,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں مالی سال کے لیے پناہ گزینوں کا ہدف بہت کم فرق سے پورا نہ ہو سکا. تارکین وطن کو ملک میں آنے کی اجازت سے متعلق 12 ماہ سے انتہائی تند سیاسی بحث جاری تھی، مگر 85,000 لوگوں کو داخلے کی اجازت دینے کا ہدف پورے ہونے میں 12 افراد کی کمی رہ گئی. پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والی تنظیم ریفیوجی کانگریس کے ارکان تارکین وطن کی تشویش سے قانون سازوں کو آگاہ کرنے کے لیے واشنگٹن آئے ہیں. یہ اعلان ان کی ملاقات سے پہلے سامنے آیا ہے. جیف سویکارڈ نے بوزنیا کی ایک سابق پناہ گزین اور وفد میں شامل سلاتسکا کراونسا سے بات کی ہے. تفصیلات مدثر منظر سے.
یو ایس ریفیوجی کانگریس نامی تنظیم کی مندوب جیکا کریوا ویتزا کا تعلق آیووا سے ہے. آج وہ اور واشنگٹن میں ان کے ساتھ آئے دیگر مندوبین اپنے اپنے اراکین کانگریس سے ملاقات کریں گے تاکہ انہیں یاد دلا سکیں کہ دنیا بھر میں زبردستی بے گھر کیے گئے لوگوں کی تعداد اس وقت ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہے.
Hopefully, we are thinking that our votes and our ideas and our advocating with help.
کہتی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ووٹ اور ہمارے نظریات اور وکالت کانگریس کو یہ منظوری دینے میں مدد دے گی کہ 2017 میں امریکہ میں زیادہ بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو آباد کیا جائے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق دنیا بھر میں تنازعوں یا جبر و ستم کے باعث 6,53,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں جبکہ 2,00,00,000 پناہ گزین ہیں. وائٹ ہاؤس چاہتا ہے کہ امریکہ 2017 میں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھا کر اس سال کے 85,000 کے مقابلے میں 1,10,000 کر دے. یو این ایچ سی آر کے کرسٹوفر بویان کہتے ہیں کہ ہر ملک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور جیسے ممکن ہو مدد کرنی چاہیے. ان کے الفاظ،
So the world is now facing a refugee situation of a scope and nature that it has not seen before and it's really time for
دنیا کو اس وقت پناہ گزینوں کی ایک ایسی نوعیت کی اور اس طرز کی صورتحال کا سامنا ہے کہ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اب واقعتاً نئے حل تلاش کرنے کا وقت ہے. دنیا کے لیے نئے طریقہ کار، نئے راستے تاکہ درپیش صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدام زیادہ کیے جا سکیں. زیادہ اقدامات کی کچھ مزاحمت بھی ہوئی ہے. گزشتہ موسم خزاں میں جب لاکھوں پناہ گزینوں نے یورپ کا رخ کیا تو بعض قوم پرست لیڈروں نے فوری طور پر سرحد بند کرنے کے لیے کہا. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ وہ تمام شامی پناہ گزینوں کو ان کے خطے میں واپس بھیج دیں گے. ان کے الفاظ،
We have no idea who they are, where they come from. There's no documentation. We have to be crazy. No, I will tell you, they're going home. If I become president, we have
ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اس بارے میں کوئی دستاویز موجود نہیں. ہم پاگل ہوں گے. جی نہیں، وہ گھر واپس جائیں گے. اگر میں صدر بن گیا تو وہ اپنے گھر واپس جائیں گے. ہمیں ایسا کرنا ہوگا. جیکا کریوا ویتزا کہتی ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات بے بنیاد ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ملک میں داخلے سے پہلے سب سے زیادہ پرکھ پناہ گزینوں کی جاتی ہے اور یہ عمل بعض اوقات 2 ماہ تک چلتا ہے.
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists, which they don't.
بدقسمتی سے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پناہ گزین دہشت گردوں کے طور پر اس ملک میں آتے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پناہ گزین ٹیکس نہیں دیتے اور امریکہ میں مفت قیام کرتے ہیں. یہ سچ نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ مسئلے کے حل کا ایک حصہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پناہ گزین کون ہیں اور تاریخی طور پر کیسے انہوں نے امریکی معاشرے میں اپنا عظیم کردار ادا کیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں چین کے سفیر نے تصدیق کی ہے کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور میں مغربی روٹ شامل نہیں ہے. صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات نے وائس آف امریکہ کے ڈیوا سروس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائیں گے, اور ساتھ ہی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز بھی زیر غور ہے. رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے.
پاکستان میں چین کے سفیر نے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بتایا ہے کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور میں مغربی روٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی مرکزی حکومت کی جانب سے جس ایک راستے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مشرقی روٹ. ان کے بقول تمام پروجیکٹس اور سہولتیں اسی راستے پر تعمیر کی جائیں گی. مشرقی روٹ گوادر سے لاہور, ملتان اور سکر کے راستے چین تک تعمیر کی جائے گی. صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں چینی سفیر کے اس بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے اور آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. مشتاق غنی کے الفاظ,
چین کے سفیر کی ملاقات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے, اس میں انہوں نے اس سے سوال کیا تھا کہ ویسٹرن روٹ شامل ہے یا نہیں ہے. تو چیف منسٹر نے کہا کہ جی نہیں, یہ روٹ جو ہے یہ شامل نہیں ہے. آل پارٹیز کانفرنس کا بھی آپشن زیر غور ہے.
اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مغربی روٹ کو سی پیک میں شامل نہ کیا گیا تو وہ مرکزی حکومت سے مستعفی ہو جائیں گے. صوبہ خیبر پختونخوا میں عوام کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیمیں پاکستان میں چین کے سفیر کے اس بیان کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں. ان میں سے ایک تنظیم اولسی تنظیم ہے. اولسی تنظیم کے ایک سینئر رہنما طارق افغان نے ڈیوا سروس کو بتایا کہ بقول ان کے مرکزی حکومت کی نظر میں پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
صرف پر ملک دا پنجاب حقوق دی اور دا باقی صوبو یا دا فاتا یا دا گلگت بلتستان دا خلقو اس حقونا نشتا. ترا یہ وعدہ کلے وعدہ دا قوم پا مخ کی, دا میڈیا پا مخ کی, دا غی عرص موجود دی, ویڈیوز موجود دی, مس موجود دی, نو دا غی نا پستا دا
اس ملک میں صرف پنجاب کے حقوق ہیں اور باقی صوبوں یا پھر فاتا یا گلگت بلتستان کے لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں. وزیراعظم نے عوام اور میڈیا کے سامنے وعدہ کیا تھا, لیکن اب اس نئے بیان سے پتا چلا ہے کہ وزیراعظم نے قوم سے جھوٹ بولا اور وہ آرٹیکل 72 اور 73 کے تحت صادق اور امین نہیں رہے اور انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے. یہ الفاظ تھے اولسی تنظیم کے ایک سینئر رہنما کے. وزیراعظم نواز شریف نے 28 مئی 2015 کو ایک آل پارٹیز کانفرنس میں مغربی راستے کی موجودگی اور اس راستے پر مختلف پروجیکٹس تعمیر کرنے کا ذکر کیا تھا. صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں موجود سیاسی جماعتیں وقتاً فوقتاً پاک چائنا کوریڈور پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتی رہی ہیں, تاہم مرکزی حکومت بارہا کہتی رہی ہے کہ چھوٹے صوبوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے. حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ اس منصوبے میں کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور تک ایک سڑک تعمیر کرنے کا نیا پروجیکٹ شامل کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے مانسہرا اور ہری پور اضلاع میں کئی پروجیکٹس پر مرکزی حکومت کی جانب سے کام جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ان پروجیکٹس کا اعتراف کر چکی ہیں، تاہم وہ اور اس صوبے کے عوام کے لیے کام کرنے والی مختلف تنظیمیں مغربی راستے کو سی پیک سے نکالنے پر احتجاج کر رہی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونیسکو نے دنیا بھر میں تعلیمی صورتحال کے بارے میں سن 2016 کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد میں اس کا اجرا یونیسیف اور اقوام متحدہ کے دیگر اداروں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس شعبے میں اہم چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
عالمی سطح پر تعلیم کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی حال ہی میں جاری ہونے والی ایک جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں شعبہ تعلیم سے متعلق اہداف کے حصول کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ تعلیم کی صورتحال سے متعلق یہ رپورٹ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یعنی یونیسکو کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں یونیسکو کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف اور تنظیم کے دیگر ذیلی شعبوں کا تعاون حاصل رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی پائیدار ترقی کے اہداف کے اصول کی طرف پیش رفت میں تعلیم بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، تاہم اس مقصد کے لیے ایک نئی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2,40,00,000 بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، اور ان بچوں کے لیے تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کرنا ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم محمد بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا کہ 2 سال قبل اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تاہم ان کے بقول اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔
یہ ٹرینڈ بڑھ رہا تھا آؤٹ آف اسکول بچوں کا۔ 2012 میں تقریباً 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر تھے، 2015 میں وہ کم ہو کر 2,40,00,000 ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہوا ہے اور بہتری آئی۔
انہوں نے کہا کہ نہ صرف ملک میں بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے بلکہ اسکولوں میں دیگر سہولتوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔
اگر 2,00,000 لگ بھگ اسکول ہیں پورے ملک میں سرکاری، تو اس میں پہلے 43% اسکولوں میں ٹوائلٹس نہیں تھے، ان 2-3 سالوں میں اتنے ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں کہ وہ سطح کام ہو کر صرف 28% میں اب نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ تو بہت سے اسکولوں میں باؤنڈری والز نہیں تھیں، وہ بھی دی جا رہی ہیں اور پرووائڈ کی گئی ہیں ان 3 سالوں میں۔ تو یہ ایک دم ایک رات میں یا ایک دن میں یا ایک سال میں سب کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہر سال میں جو کچھ اچیو کیا گیا اٹس انکریڈیبل، اور کم ہی عرصے میں یہ جو بہتری آئی ہیں یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کچھ سالوں میں ہم مزید بہت بہتر ہو چکے ہوں گے۔
بلیغ الرحمان نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں ترقی کی راہ میں سب سے بڑا چیلنج وسائل کی کمی کا ہے۔
پاکستان میں تعلیم کو الحمدللہ بہت ہی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 2012-13 میں اگر 500 ارب روپے تعلیم پر مختص کیے گئے تھے، تو آج 800 ارب روپے کے قریب تقریباً مختص کیے گئے ہیں، تو یہ بہتری مسلسل آ رہی ہے۔ پاکستان میں فسکل سپیس کم ہونا بھی ایک مجبوری ہے، اور آپ نے جس طرح صحیح کہا کہ ایک ریسٹرینٹ بھی ہے، چیلنج بھی ہے، کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 2013 میں صرف 8.1% تھا، تو جب اتنی کم فسکل اسپیس ہو آپ کے پاس، تمام ریونیوز تو ٹوٹل جی ڈی پی کا کم ہو، تو آپ ٹوٹل 4% جو ریکوائرڈ ہے وہ نہیں کر سکتے خرچ۔
تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ان ملکوں نے تعلیم کے شعبے میں ترقی کی ہے جنہوں نے کل قومی پیداوار کا 4% یا زائد رقم تعلیم کے لیے مختص کی ہے، اور پاکستان کو اپنے تعلیمی اہداف کے حصول کے لیے تعلیم کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہوگا۔ تاہم بلیغ الرحمان نے کہا کہ اب بھی پاکستان کو تعلیم کے لیے مالی وسائل کی فراہمی میں مزید اضافہ کرنا ہے تاکہ پائیدار ترقی کے مطلوبہ اہداف کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے موسمیاتی تبدیلیوں کے سدباب کے لیے پیرس معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں کاربن کا اخراج سب سے زیادہ ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
بھارت نے، جو کہ کاربن گیس خارج کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کی توثیق کر دی۔ وزیر ماحولیات انل مادھو دوے نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے نیو یارک میں اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں یہ ایک بڑا عالمی قدم ہے۔ بھارت کے دستخط کے بعد اس معاہدے کے نفاذ کا مرحلہ اور قریب آ گیا ہے۔ یہ اس وقت نافذ ہو جائے گا جب 55% کاربن گیسوں کے اخراج کے ذمہ دار ممالک اس پر دستخط کر دیں گے۔ یہ معاہدہ گزشتہ سال دسمبر میں پیرس میں ہوا تھا. وزیراعظم نرندر مودی نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ 2 اکتوبر کو جو کہ گاندھی جی کا یوم پیدائش ہے پیرس معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں گے کیونکہ مجاہد آزادی گاندھی جی نے کاربن گیسوں کے کم اخراج کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی. ماہرین ماحولیات نے بھارت کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے لیکن اس سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ کوئلوں پر اپنا انحصار ختم کر دے جو کہ بہت زیادہ آلودگی پھیلاتے ہیں. خیال ہے کہ بھارت بجلی کی پیداوار کے لیے کوئلے پر بہت انحصار کرتا ہے. ماہر توانائی راجیو رنجن سری واستو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بھارت کے قدم کی ستائش کی اور کہا کہ جن ملکوں نے ابھی تک دستخط نہیں کیے ہیں انہیں بھی کر دینا چاہیے.
اوور آل میں اگر میرا ویو پرسنل ویو مانے تو میں یہ کہوں گا کہ سمجھوتے پہ بھارت کو ہستاکشر بالکل کرنا چاہیے اور بھارت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے وشو کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کیونکہ جس پرکار ہم اپنے جلوایو کو مطلب پورے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں اس کے رکھ رکھاؤ اس کے بچاؤ کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ ایسے سمجھوتے ہونے چاہیے اور جو دیش ایسے سمجھوتوں پر ہستاکشر نہیں کیے ہیں میں تو اپیل کروں گا کہ وہ بھی آگے آئیں اور وہ بھی اس کا ہستاکشر کریں اور کم سے کم کاربن اتسرجن میں جو کٹوتی کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ لوگ ہستاکشر ہیں.
بھارت کی طرف سے پیرس معاہدے کی توثیق کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے. اگرچہ بھارت دنیا میں صرف 4% کاربن گیس خارج کرتا ہے تاہم وہ تیزی سے ترقی کرتی معیشت اور توانائی کے حصول کے لیے کئی اہم منصوبوں پر پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے 2022 تک 1,00,000 میگا واٹ سولر پاور کا نشانہ مقرر کر رکھا ہے جو کہ سرے دست 20,000 میگا واٹ ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون شام کے شمالی شہر حلب میں مسلسل بمباری کو ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں. اس لگاتار کارروائی میں شہری ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں جس کے علاوہ انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ بہجت چیلانی کی زبانی.
بان کی مون اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے منصب سے اس سال کے اختتام میں سبکدوش ہو رہے ہیں. جنیوا میں اپنی آخری نیوز کانفرنس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال تک اس منصب پر اپنے ذمہ داریاں انجام دینے کے باوجود بقول ان کے دنیا بھر میں جگہ جگہ آگ بھڑکی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ تباہ کن بحران شام کا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر حلب میں ہونے والی تباہی پر اپنے اشتعال کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں. وحشیانہ عمل جاری ہے. میں شہریوں, طبی عملے اور فلاحی بنیادوں پر کام کرنے والوں کے خلاف چلائی گئی اس جانی بوجھی مہم کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. بان کی مون کہتے ہیں کہ اس جاری تنازع کے لیے سب سے زیادہ الزام متحارب فریقوں پر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک, جن سے عام طور پر مراد امریکہ اور روس لی جاتی ہے, ان حملوں کو ختم کرانے کے لیے ذمہ دار ہیں. حلب کی صورتحال کے بارے میں عام طور پر یہی تاثر ہے کہ شام کی سرکاری افواج روس کی پشت پناہی کے ساتھ موت اور تباہی کا یہ کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اطلاع دی ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ہونے والی بمباری میں 330 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک تہائی تعداد بچوں کی ہے. اس کے علاوہ حلب کے بیشتر ہسپتالوں کو جان بوجھ کر ہدف بنایا گیا ہے اور وہ ناکارہ ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سربراہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو 1,35,00,000 شامی افراد کے ایما پر کام کرنا چاہیے کیونکہ انہیں مدد اور خطے کے استحکام کی ضرورت ہے. بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی فلاحی قوانین کو کھلم کھلا نظر انداز کرنے سے وسیع پیمانے پر مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ایسا نقصان جو طویل عرصے تک پورا نہیں ہوگا. اس صورتحال کے لیے دنیا بھر سے مضبوط اور طاقتور رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے. مجھے بے حد تکلیف ہے کہ 6 برسوں اور اقوام متحدہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود تشدد بدستور جاری ہے. بان کی مون کہتے ہیں کہ متحارب گروہوں کو اس غیر حقیقی خیال سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں اور صرف سیاسی تصفیہ ہی اس صورتحال کو ختم کر سکتا ہے. بیچے چلانی, اردو بیو اے, واشنگٹن.
ہنگری کے عوام نے اپنے ملک کے لیے یورپی یونین کی طرف سے پناہ گزینوں کے مقرر کوٹے کو ایک ریفرنڈم میں بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا ہے. وزیراعظم وکٹر آربن کی حکومت نے اس ریفرنڈم کا اہتمام کیا تھا. ہنگری کے نیشنل الیکشن آفس کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے مواد کے مطابق تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد 98% سے زائد افراد نے یورپی یونین کے مقررہ کوٹے کے خلاف ووٹ دیا۔ آرمن یورپی یونین کی طرف سے یورپی یونین بلاک میں 160,000 سے پناہ گزینوں کو دوبارہ بسانے کے منصوبے کی بھرپور مخالفت کرتے آئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ہنگری کو 1,294 پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں جگہ دینی تھی۔ وزیر اعظم وکٹر آرمن کہہ رہے ہیں،
از الوتنگ آلو ایبک تالان لگفونتوشاب کردیشیرول ماجارورساگی ویرول۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ ہنگری کے مستقبل کے بارے میں ہے جو آنے والے کئی برسوں میں سب سے اہم معاملہ رہے گا، ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری ثقافت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہمارے انداز زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، ہمارے اقتصادی نظام کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا اور ہمارے مسیحی پس منظر پر اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ تاہم توقع یہ تھی کہ ٹرن آؤٹ کی مقرر شرح سے کم شرح میں ووٹروں کی آمد سے اس ریفرنڈم کو غیر درست قرار دیا جائے۔ اب اسے درست قرار دیا جائے یا نہیں، ریفرنڈم کے نتائج ہنگری کو قانونی طور پر پابند نہیں کرتے۔ ہنگری کے 83 لاکھ کے قریب شہری اتوار کے روز ہونے والے اس ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کے اہل تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بر صغیر پاک و ہند میں ایک زمانے میں ایسے گلوکار تھے جنہوں نے غزل گائیکی میں دنیا بھر میں نام پیدا کیا، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے وہ لوگ جو اردو اور ہندی زبانوں سے ناآشنا تھے، انہوں نے غزلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اردو زبان سیکھی۔ ان میں سے ایک نام تانیہ ویلز کا بھی ہے۔ ہماری ساتھی گلرخ نے ان سے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔
عشق ہمیں برباد نہ کر، برباد نہ کر، عشق نہ چہرا کہ ہمیں ہم بھولوں کو یاد نہ کر۔ جنت سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں، او
دنیا۔ موسیقی کی دنیا میں غزل گائیکی کا ایک منفرد اور مقبول مقام ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سے فنکار ہیں جن کی شہرت غزل کے حوالے سے ہے، جیسا کہ شہنشاہ غزل مہدی حسن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، مگر اس کے علاوہ اور بہت سے نام بھی ہیں، مثلا فریدہ خانم نور جہاں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں غزل گائیکی کے حوالے سے ایک نام کمایا۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک زمانے میں ایسے گلوکار تھے جنہوں نے غزل گائیکی میں دنیا بھر میں نام پیدا کیا، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو اردو اور ہندی زبانوں سے ناشنا تھے، غزلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اردو زبان سیکھی۔ ان میں سے ایک نام تانیہ ویلز کا بھی ہے، جن کا تعلق لندن سے ہے، مگر بہت چھوٹی عمر میں وہ بھارت گئی اور پھر وہاں کے اسکول سے تعلیم حاصل کیا۔ تانیہ ویلز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔
From a young age, because I used to live in India when I was a young girl.
تانیہ ویلز کا کہنا تھا کہ بھارت آ کر جنوبی ایشیا کے مختلف ثقافت سے روشناس ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بھارت میں ہندی سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھی اور مختلف گانے گائے، کم عمری میں مختلف ثقافتوں سے روشناس ہوئی۔
cultural aspects of the South Asian continent, in the sense we sang songs, we sang bhajan, we sang
تانیہ ویلز کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ بعد میں لندن چلی گئی اور وہاں پر موسیقی کے ساتھ عشق جاری رہا، اور میں نے اس کی باریکیوں کی طرف توجہ دی. لندن سے واپس آ کر بھارت کے ایک میوزک اکیڈمی میں میں نے داخلہ لیا. وہاں پھر میں نے ہندوستانی موسیقی سیکھی.
I went back to India. I returned to Mumbai and there I studied at a music academy for several months.
اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کر ہم مختلف گلوکاروں کی غزلیں بار بار دہراتے تھے. یہ بھی سیکھنے کے مرحلے کا ایک حصہ تھا. غزل گائیکی میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ کلاسیکل موسیقی کی طرف بھی دلچسپی پیدا ہوئی.
But yes, I mean, if I were to sing a Medihasan song, it's really quite like, you know, if I was sitting with my teacher, it's a sort of a cool repeat exercise. And
ہم نے مہدی حسن اور فریدہ خانم کی غزلیں سنی کیونکہ مجھے ان کی آوازیں بے حد پسند تھی, خاص کر مہدی حسن کی. یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا.
Of course my, you know, I developed an interest for Mehdi Hasan because I just absolutely love his voice. But the source of it really came from Hindustani classical music.
یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا کیونکہ اردو اور ہندی سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا, لیکن میں نے سنا اور سیکھا. اردو میں نے اپنے ان دوستوں سے سیکھی جو صرف اردو بولتے تھے, بلکہ وہ اردو الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ کا بھی علم رکھتے تھے.
It is a challenge. I think it's fair to say it's a challenge. But like I said, you know, it's all about listening. And obviously with Urdu, I always ask friends who speak Urdu to help me with pronunciation on certain words.
Tania ka kehna tha ki mustaqbil mein mausiqi ko mazid seekhne ki koshish karungi. Apne mausiqi ke group Seven Eyes ke hawale se Tania ka kehna tha.
In the future, I really hope to just keep growing deeper in music, to keep growing and keep learning. I'd be very happy to go. So, you know, if that means recording more albums with my band Seven Eyes and exploring the music that we are composing, which is all original music, and that's really what I want to keep developing. I want to keep
ke unke sath milkar hum log original music par kaam kar rahe hain aur koshish karte hain ke behtar mausiqi tarteeb dein. ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خیال میں موسیقی لوگوں کو قریب لانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے.
I think music can be such an amazing way to connect to people, and so that's what I would really like for my future, just to keep connecting to people through music, and hopefully
مستقبل میں میری کوشش ہوگی کہ موسیقی کے ذریعے لوگوں کو قریب لاؤں. پاکستان جانے کے حوالے سے تانیہ کا کہنا تھا کہ اگلے سال ارادہ ہے کہ میں چلی جاؤں.
گلروخ,
وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفور نے ایئر فورس ایسوسی ایشن کی ایک کانفرنس کو بتایا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد جن عراقی فورسز کو تربیت دے رہا ہے وہ جلد ہی داعش کے زیر قبضہ شہر موصل پر پیش قدمی کے لیے تیار ہوں گی. جنرل ڈنفور نے کہا کہ ان فوجیوں کو اکتوبر کے شروع میں آپریشن کے لیے تربیت دی جائے گی اور مسلح کیا جائے گا. تاہم یہ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کا فیصلہ ہوگا کہ اسے کب شروع کیا جائے. موصل عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اس پر داعش کے جنگجوؤں نے جون سن 2014 میں قبضہ کر لیا تھا. صدر براک اوباما نے حال ہی میں وزیر اعظم العبادی سے اس وقت ملاقات کی جب دونوں رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود تھے۔ ملاقات کے بعد اپنے بیان میں صدر اوباما نے عراقی عوام اور مسلح افواج کی قربانیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی جنگ کو خاصی پیش رفت حاصل ہوئی ہے، جس میں آبادی کے اس نصف حصے کو آزاد کرا لیا گیا ہے جس پر دہشت گرد گروپ نے قبضہ جما لیا تھا۔ مسٹر اوباما نے اس جانب توجہ دلائی کہ عراق کی سیکورٹی فورسز کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ انہوں نے 67 ارکان پر مشتمل اتحاد کے ساتھ رابطہ استوار کیا ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ اب ہم جس بات پر توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موصل میں داعش کے خلاف آپریشن میں پوری طرح شامل ہوا جائے۔ صدر اوباما کے الفاظ،
This is going to be a challenging battle. Mosul is a large city and ISIL has embedded itself deeply within that city. But
یہ ایک سخت جنگ ہوگی۔ موصل ایک بہت بڑا شہر ہے اور داعش نے شہر کے اندر خود کو اچھی طرح جمع لیا ہے، لیکن افواج کی پہلے سے تعیناتی عراقی سیکورٹی فورسز اور اتحاد کے درمیان تعاون اور کرد پیشمرگا کی جرات اور تعاون کی وجہ سے ہم پراعتماد ہیں کہ ہم تیزی سے آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ صدر اوباما نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ داعش کے چنگل سے موصل کی آزادی کے علاوہ انہوں نے اور وزیر اعظم الابادی نے بے گھر لوگوں اور مصائب کے شکار لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے شہر کی اس انداز میں تعمیر نو پر بھی زور دیا جس میں اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نہ صرف داعش پھر سے بحال نہ ہونے پائے بلکہ انتہا پسند نظریات جو مایوسی کا نتیجہ ہوتے ہیں دوبارہ سر نہ اٹھانے پائیں۔ مسٹر اوباما نے وزیر اعظم الابادی کی بھی تعریف کی، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مستقلاً اس انداز سے کام کرتے رہے ہیں جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایران پر یقین رکھتے ہیں جہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو اور جہاں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ ہم عراقی حکومت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس میں ان اصولوں کی پاسداری کی جائے گی، اور یہ بات محض موصل تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اس کا اطلاق دیگر علاقوں پر بھی ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں ارسلان شریف۔ دنیا بھر میں اینٹی بائیوٹکس پر بڑھتے ہوئے انحصار کو کم کرنے کے لیے ایک نیا آلہ تیار کیا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں موجود سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق کم از کم 2,000,000 امریکن ہر سال ادویات کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہونے سے پھیلنے والے بیکٹیریا کا شکار ہوتے ہیں، اور قریب 23,000 لوگ ہر سال اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں زندگی اور موت میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ان کے پھیلنے والے بیکٹیریا کا صحیح وقت پر پتہ چلایا جا سکے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بایولیو نامی ایک کمپنی نے مائکرو ویو اوون کے سائز جتنا ایک آلہ تیار کیا ہے۔ اس آلے کو ایسے افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں جو طبی امور کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ یا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ آلہ پہلے بیکٹیریا کو ایک خاص ماحول فراہم کر کے اس کا نمونہ تیار کرتا ہے اور پھر اس کا تجزیہ کر کے نتائج فراہم کرتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے بیکٹیریا کے سیمپل یا نمونے کو تمام مراحل سے گزار کر نتائج فراہم کرنے تک تقریباً 9 سے 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ابھی تک یہ آلہ صرف جانوروں پر آزمایا گیا ہے، لیکن اس کی بنانے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کو بڑی آسانی سے انسانوں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
В моменті, коли можемо оптимізувати лікування звіжонт, зужити мені антибіотиків, можемо робити.
Дем'ян Андрес Джескі, جو اس آلے کو بنانے والی ٹیم کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں، کا کہنا ہے کہ اس مشین کے استعمال سے ہم جانوروں کا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، جس سے انہیں کم اینٹی بایوٹک ادویات دینی پڑیں گی۔ ایسا کرنے سے ہم صرف جانوروں کو نہیں بلکہ ان تمام صارفین کو بھی مدد کریں گے جو ان جانوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب لیبورٹریوں میں پرانے ڈائی اور کیمیکل کے استعمال کی جگہ جدید آپٹیکل سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔
می ویکوجستویمی واشنی تن لاسر دو تگو ژبی دوویدیت شی یاکی اس گاتونک باکتری کاژدا اس باکتری
اب ہم بیکٹیریا کی اقسام معلوم کرنے کے لیے صرف لیزر کا استعمال کرتے ہیں. ہر بیکٹیریا ایک الگ طریقے سے پھیلتا ہے اور ایک الگ شکل اختیار کرتا ہے جو لیزر کی مدد سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ مشین بوقت 20 نمونوں کے نتائج فراہم کر سکتی ہے اور ان کے نتائج آن لائن سیو کیے جاتے ہیں.
Docelowo nasze urządzenie może stanąć w każdej stołówce zbiorowego żywienia, gdzie zakażenia salmonellozą nie są przypadkami aż takie.
Lukas Polik, jo BioLeaf ke general manager hain, ka kehna hai ki hamari ijaad karda machine cafeteria aur restaurant mein ba aasani istemal ki ja sakti hai, jahan salmonella nami bacterial infection amumi taur par khane se pehle ya baad mein paya jata hai. کیونکہ یہ بیکٹیریا بہت تیزی سے پھیلتا ہے, اس کی شناخت کرنا بہت آسان ہے. ایسا کرنے سے ہم لوگوں کو پھیلنے والی بیماریوں سے پہلے ہی آگاہ کر بچا سکتے ہیں. جیسے جیسے اینٹی بائیوٹک ادویات مختلف اقسام کے بیکٹیریا پر بے اثر ہو چکی ہیں, کچھ ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹک کا استعمال ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں. اس مشین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کوئی بھی ڈاکٹر یا تھوڑی بہت طبی امور کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص کر سکتا ہے. ارسلان شریف, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر بل بارپر. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بجنے والے ہیں. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.